بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابر الطاغين المتخاضع لكبريائه رفعات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صلوات عزیزان محترم حیات اور کائنات کا الوہی تصور اس موضوع سے متعلق جو باتیں تھیں وہ میں آپ کے سننے والوں کی خدمت میں پیش کرتا رہا. وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ ان آیات مبارکہ کو پوری طریقے سے واضح کیا جائے. کل جہاں گفتگو رکی تھی وہ گفتگو یہ تھی کہ حیات کے سلسلے میں قرآن مجید نے دو تصور دیے ہیں, ایک بندوں کا تصور اور ایک اللہ کا تصور. بندوں کا تصور زندگی کے بارے میں, وما نحن بے مبعوثین, اب ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے, جو کچھ ہے وہ یہ زندگی ہے, جو کچھ ہے وہ یہ دنیا ہے. وما یحرکنا الا الدهر, اور ہمیں پیدا کرتا ہے تو زمانہ پیدا کرتا ہے, ہمیں مارتا ہے تو زمانہ مارتا ہے, اور ہم زمانے کے سمندر میں تنکوں کی طرح بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ تھا حیات کا مادی تصور, اور اب حیات کا روحی تصور. وما خلق الذکر والانثی, یہ انسانوں کی خلقت, یہ نر و مادہ کی خلقت, یہ زندگی کی خلقت, یہ بے مصرف نہیں ہے, ان کا کوئی مصرف ہے. تو مادی تصور اس زندگی کے بعد فنا, مادی تصور اس زندگی کے بعد انسان فنا ہو جائے گا, الوہی تصور اس زندگی کے بعد فنا نہیں ہے, ایک دوسری زندگی ہے. اسی لیے ہم اپنی اصطلاح میں موت سے موت نہیں کہتے, انتقال کہتے ہیں کہ یہاں سے کام منتقل ہو گیا. اسی لیے یہ موت نہیں کہلاتی, یہ انتقال کہلاتی ہے. تو یہ تھا حیات کا الوہی تصور, اور اب کائنات کے سلسلے میں علوم کائنات کے علماء نے یہ لکھا کہ یہ سورج یہ چاند فطری مخلوق ہے. اچھا میں نے مخلوق کا لفظ استعمال کر دیا, یہ سورج اور یہ چاند ایک فطری اور طبیعی وجود ہے, فزیکل ایگزسٹنس ہے ان کی, خالی ہو نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک فطری وجود ہے اور ان کے اپنے فطری اور طبیعی قوانین ہیں جن پر سورج اور چاند چل رہے ہیں. یعنی فطری اور طبیعی قوانین پر سورج اور چاند چل رہے ہیں, یہ ہے سائنس کا نظریہ اور قرآن کا نظریہ. یہ ہے شمس ہو تم بلیلا انتظر کا کمر ون لو سارے پنڈار, بھائی ہم نے چاند اور سورج کے فاصلوں کو معین کر دیا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ سورج چاند سے آگے بڑھ جائے, چاند سورج سے آگے بڑھ جائے. دیکھو ان کائنات کا انہیں تصور, کائنات کا انہیں تصور سمجھ لو تو پھر میں ذرا تیری کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کروں. اچھا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار كل في فلك يلهون. اور کیا کہا تھا, والشمس تجري لمستقر لها. قرآن نے کہا سورج اپنے معین راستے میں جا رہا ہے, اس کا راستہ ہم نے معین کیا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اللہ کا بنایا ہوا راستہ ہے جس پر سورج چلا جا رہا ہے. والقمر قدرناه منازلا, اور چاند کی منزلیں ہم نے معین کی ہے. یہ طبیعی وجود نہیں ہے, ہماری مخلوق ہے. دیکھو موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے نا, سن رہے ہو. اچھا تو بھائی اب بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ موضوع ہی ایسا ہے کہ میں مجبور ہوں ان مراحل کی طرف لے جانے پر جن مراحل کو عام طریقے سے نمبر کا بیان نہیں کیا جاتا. تو آواز بھی قرآن مجید ہے, وہ شمس ہو تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم, سورج کو ہم نے چلایا. وہ کمرا قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم, اور چاند ہمارے بنائے ہوئے راستے میں جا رہا ہے, نکلتا ہے, بڑھتا ہے, گھٹتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کھجور کی ٹہنی بن جاتا ہے, پھر گم ہو جاتا ہے, پھر نکل جاتا ہے. پر تم نے کہا یہ فطری وجود ہے, اللہ نے کہا یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں اور ہمارے راستے میں چل رہے ہیں, تو پتا کیسے چلے؟ اب یہ تو دعویٰ ہے کہ ہمارے راستے میں چل رہے ہیں, اب پتا کیسے چلے کہ چاند اللہ کے راستے پہ ہے, سورج اللہ کے راستے پہ ہے؟ تو کبھی ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ سورج پلٹے گا, چاند چھوکے گا.
جس نے
راستے پہ چلایا ہے اسی کے رجوع سے پلٹا, اور جس نے چاند کے لیے منزلیں معین کی اسی کے رجوع سے ٹوٹا. تو کائنات بے مقصد نہیں ہے, کائنات بے مقصد نہیں ہے, کائنات اس خالق کے کنٹرول میں ہے جس نے آواز دی. والذاریات ذروۃ یخشا والنهار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى. اب میں تمہیں کیسے بتلاؤں, بھائی عجیب مرحلہ ہے اور اس مرحلے میں تم رک جانا. یہ عجیب مرحلہ ہے کہ بھائی ایک طرف کائنات میں مقصدیت ہے, وما خلق السماء والارض وما بینهما باطلا, سورہ سات کی آیت ہے, سورہ سات کی 27 آیت ہے. ہم نے آسمان و زمین کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی چیزوں کو باطل خلق نہیں کیا ہے, منصوبے کے تحت خلق کیا ہے. اب یہ تمہاری صحیح ہے, ان صحیح کو نشکتا کہ تم زمین و آسمان کا غلط استعمال کرو, یہ تمہاری صحیح ہے. اب میں کیسے بتاؤں کہ تمہاری دیوائی کا شخصیاں جو دھواں نکال رہی ہے, تمہاری دیوائی کا شخصیاں جو دھواں نکال رہی ہے, تمہارے فریج سے, تمہارے ایئر کنڈیشنر سے, تمہاری فیکٹریوں سے جو ایسے خارج ہو رہی ہے, وہ آسمان میں شکاف ڈال رہی ہے. معلوم ہے نا, اس لیے کہ یہ مجمع بہت پہاڑ کا مجمع ہے. سورہ ملک کی آیات یاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فاجع البشر ہل ترا من فطور. دیکھو اللہ نے ایک تہ کے اوپر دوسری تہ اور دوسری تہ کے اوپر تیسری تہ, سات تہیں رکھی ہیں آسمان میں. ما فی خلق الرحمن من تفاوت, اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے. اٹھاؤ دوبارہ نگاہ اٹھاؤ, ہل ترا من فطور, کوئی شگاف کوئی سوراخ جو آسمان میں نظر آ رہا ہے اتنا مکمل بنا رہا ہے؟ تو بنانے والے نے سوراخ کے بغیر بنایا تھا اور تمہاری فیکٹریوں نے سوراخ کر دیا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ بات کو سمجھ رہے ہو؟ ذرا میں نے سب سے انیس سے بات بند کی ہے اور دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا تو ہو رہا ہے نا. تو ایک لیئر ہے, ایک لیئر ایک زمین کے اوپر پورا ہوا ہے. سننا ذرا, ذرا آرام سے سننا, دو دقیقے کروں گا اور اس مرحلے سے اور تیزی سے آگے بڑھ جاؤں گا. دیکھو یہ جو تمہاری زمین ہے نا, اس زمین کے چاروں طرف اللہ نے پورا ہوا رکھا ہے, ہوا محیط ہے. اچھا اب تم سے اگر میں پوچھوں کہ اللہ نے یہ ہوا کیوں رکھی, یہ چھت ہے نا, یہ آسمان تمہاری چھت ہے. ٹھیک, اللہ نے یہ ہوا کی چھت کیوں بنائی؟ تو تم کہو گے کہ سانس لینے میں آسانی ہو جائے؟ نہیں, جاؤ علم سائنس کے علماء سے پوچھو تو تمہیں ایک عجیب غریب بات معلوم ہوگی. فضائے بسیط سے 24 گھنٹے میں 2 کروڑ شہاب ثاقب کوٹ کوٹ کر زمین پہ گرتے ہیں. اگر وہ شہاب ثاقب کے ٹکڑے کوٹ کوٹ کر اتنے ہی بڑے زمین پہ آ کے گرے ہیں تو حیات انسانی ختم ہو جائے. تو جانتے ہو تب ہوتا ہے پورا, کہ جب وہ شہاب ثاقب پورے ہوا میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا کا پریشر انہیں سرما بنا دیتا ہے اور سرما بنا کر خاک کی طرح تمہارے سرم میں بسا دیتا ہے. پر کیا عجیب رحمان ہے, کیا عجیب رحیم ہے. شہاب ثاقب یہی زورا لے گیا ہزاروں میں لے, شہاب ثاقب سائبیریا نے گرا بچ گئے چونکہ سائبیریا میں آبادی نہیں تھی. شہاب ثاقب میں کوئی ٹکڑا, اتفاق سے اللہ کبھی کبھی اپنی سنت کو بدل لیتا ہے, کبھی کبھی اپنی سنت کو بدل لیتا ہے. آسٹریلیا کے میدان میں گرا گرا کبھی لے لے بھائی تمتو ہے. تو اب یہ کڑے ہوا رکھا, پہلا فائدہ سانس لو, دوسرا فائدہ ایسے بھی چھت بنائیے کیسے بھی چھت بنائیے. ٹھیک ہے, پہلا فائدہ سانس لو, دوسرا فائدہ شہاب ثاقب کا سواری حفاظت ہو جائے, اور تیسرا فائدہ سنو گے یہ جو سورج سہائی دیکھ رہا ہے نا, یہ اگر بڑا ہے کہ سو انسانی پھیلا ہے تو ان میں اتنا زہر ہے کہ ایک انسان ایک لمحے بن رہا ہے. یہ کوئی ہوا ان زہری طاقتوں کو بڑھ رہا ہے اور سپورٹ کرنے والی طاقتوں کو بھیج رہا ہے. میں ایشو کو تھا سکھن میں ہوں گا, کیا سمجھتے ہو ہم نے آسمان کو تمہارے لیے حفاظت والی چھت بنایا ہے؟ یہ ہے حیات و کائنات کا الوہی تصور. اچھا تو ہل ترا من فطور, کوئی تمہیں شگاف نظر آیا, کوئی چھید کوئی سوراخ آسمان میں نظر آیا تمہیں؟ بل جائی بسار بس بار بار میرا ہے اٹھا دے دیکھو کہیں کوئی چھید نظر آ جائے. تو اس نے تو بغیر چھید کر بنایا. اور دیکھو ایک لیئر ہے جس کا نام ہے اوزون, اس کا نام او ہے, زون جگہ کا نام ہے. اور آج یورپ امریکہ جاپان بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کی پیو ہیکر فیکٹریاں جو دھواں پھینک رہی ہیں, جو گرشت پھینک رہی ہیں, ان سے اوزون پھٹ رہا ہے, ان سے اوزون پھٹ رہا ہے, اور اب آئے کی سوائیں آ رہی ہیں جو جسمیں انسانی کے لیے گزر رہے ہیں, اور اگر یہ پھٹ گیا تو سورج ایک دن میں پوری انسانیت کو جلا دے گا. تو اس نے تو محفوظ بنایا تھا, اگر تم جاننا بنا لو تو اس کی خطا کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی کو کہا ان سائیکم لشکتا, بڑی پراگندہ ہے تمہاری کوششیں, بڑی مسترب ہے تمہاری کوششیں, بڑی بے مقصد ہے تمہاری کوششیں. جو مادی دنیا پر منظر ہو جائے اس کی ساری کوششیں شکتا ہے, اور جو خدا کو سامنے رکھے تو اما من آتا لگتا سب سنا, وہ مادی لوگ تھے جنہوں نے کائنات کو لوڈی بنا کے تفسیر کرنے کی کوشش کی, اور وہی لوڈی آج ان کے لیے پرابلم بن گئی. بہت دقیق جو میں نے کہا ہے, کائنات کی طاقتوں کو انہوں نے اپنی کنیز سمجھ لیا تھا, اور وہی کنیز ان کے لیے دہشت کا سامان بن گئی. کیا؟ اس لیے کہ نہ آتا تھی نہ تکوا تھا. بہت توجہ ہے, تو اگر کوشش دنیا کے لیے ہو تو شکتا ہے, اور وہی کوشش اگر آخرت کے لیے ہو تو دھیان ہے. تین دن پہلے کی گفتگو سے میں آج اس مقام پر, چار محرم کی گفتگو سے آج میں اس مقام پر متفق ہوا ہوں. بھائی عجیب بات ہے, اگر کوششیں بے مقصد ہیں, فقط تفریح کا مقصد ہو, فقط استعمال کرنے کا مقصد ہو, تو یہ کوششیں شکتا ہیں, اور اگر یہی کوششیں آتا تقوی کی بنیاد پر ہو تو یہ کوششیں جہاد ہیں. بلکہ جہاد کا تم آپ خون یہ سمجھتے ہو کہ تلوار اٹھا کر پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا دینا اور جو نہ پڑھے جمع دینا. جو ہے جہاد تم نہیں سمجھتے ہو, کافر کے بارے میں یہ جہاد ہے. اب وہ کافر ہو یا نہ ہو یہ ٹیبل پوائنٹ, کافر کے بارے میں یہ جہاد ہے. کافر کو مار دو یہ جہاد ہے, عجیب بات ہے. وہ پہلے ثابت بھی شکر میں کافر ہے, پہلے ثابت بھی شکر کہ کافر ہے تو میرا راجہ بھی آ رہا تھا کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے, اور یہ پورا مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں. تم سمجھتے ہو کہ بس جہاں کافی مل جائے اسے مار دو. بھائی یہی ہے نا. اچھا ایک بات مجھے بتاؤ, اب تم کسی بھی مسلک پہ ہو, اس لیے کہ میں مسلک میں پابند ہو کے تو بات کرتا ہی نہیں. تمہارا جو بھی مسلک ہو, مسلمان ہو, فی الحال میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں. اچھا بھائی اگر کوئی کافر ڈاکٹر ہو اور بہت بڑا ڈاکٹر ہو تو علاج کراؤ گے نہیں, تو اس سے کافر سے زندگی کی بھیک مانگنے چلے گئے, لیکن کافر کو مارنے کے لیے تیار ہے. سمجھ رہے ہو بات کو سمجھ رہے ہو؟ تو جہاد کا یہ جو مفہوم میں نے تمہارے سامنے بیان کیا, بڑا کنزرویٹو مفہوم ہے. یہ ان لوگوں کا مفہوم ہے جو قرآن کو یاد کر لیتے ہیں, قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں. قرآن نے دعوت دی ہے, افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو پڑے ہوں گے تالے, اور ایسے تالے پڑے کہ چاندی بھی ہو گئی. عجیب ہے نا. اچھا تو تلوار اٹھاؤ اور دنیا میں جاتا بھی اسے مارتے بھی ہو. سننا, اب دیکھو باتیں اکیڈمک ہیں, علمی ہیں, اور میں مجھے اپنی گفتگو پر اور اپنے بیان پر بالکل بھروسہ نہیں ہے, لیکن تمہاری فہم اور تمہارے حسن سماعت پر بھروسہ ہے. تو میں جو کہوں گا, جو میں کہوں گا وہ تم تک پہنچ جائے گا کہ میں اس کا مخالف نہیں ہوں, لیکن دو شرطوں کے ساتھ ان پر دو تنقیدات قائم کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھو بہت توجہ دینا, مارو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کافر کو قتل کرو, لیکن دو شرطوں کے ساتھ. پہلے طے ہو جائے کہ کافر ہے اور تم سے دشمنی کر رہا ہے, اور دوسری شرط اتنے معصوم کے بغیر ایسا جہاد ممکن نہیں ہے. اتنے معصوم کے بغیر ایسا جہاد ممکن نہیں ہے. معصوم تم لاؤ گے کہاں سے؟ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا تو جہاد میں یہ شرط ہے کہ اذن معصوم سے جہاد ہوگا. اچھا تو اب جہاد کے معنی کیا ہوئے؟ بلکہ سننا, جہاد نکلا ہے جہد سے, اور جہد کے معنی ہے مشقت کرنا. تو جہاد کے معنی دیکھو, قتال ایک ہے, جہاد ایک ہے. قتال میں تلوار ہے, اسلحہ ہے. جہاد میں تلوار اور اسلحہ نہیں ہے, مشقت ہے. جہاں میں لے آیا ہوں نا وہ بہت دقیق مرحلہ ہے, اور آج یہی رکوں گا, اس سے زیادہ زمانے کا سماعت نہیں دوں گا. جہاد نکلا ہے جہد سے, جہد سے. یہ جو جہد تم بولتے ہو نا, جہد کرنے کی کوشش کرنا, انہیں سیا تم نہیں سکتا, جہد کرنے کی کوشش کرنا, محنت کرنا, مشقت کرنا. اب خدا نہ خواستہ تم مریض ہو گئے. دیکھو اب میں جہاد کے معنی بتلا رہا ہوں. خدا نہ خواستہ تم مریض ہو گئے, تم کہے اس مرض کے علاج کے لیے, تو مرض کے خلاف علاج کروانا یہ مرض کے خلاف جہاد ہے. اب جہاد کے معنی معلوم ہوئے, اب جہاد کے معنی معلوم ہوئے. مرض کے خلاف علاج کروانا یہ مرض کے خلاف جہاد ہے. تمہیں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے روٹی چاہیے, تو روٹی کمانا یہ اس بھوک کے خلاف جہاد ہے. تمہیں اپنی اولاد کو رزق فراہم کرنا ہے, تو اس رزق کی فراہمی کے لیے قسمیں باز کرنا یہ جہاد ہے. پورے دن تم جہاد میں لگے رہے. بھائی سننا, خدا کے بعد میں کہنا چاہتا ہوں, پورے دن تم جہاد میں لگے رہے. ورنہ پورے دن تم نے پورے دن محنت کی قدر تلاش کیا, اپنے اولاد سے یہ روٹی لے کے آئے, یہ جہاد کیا نا تم نے؟ تم نے جہاد کیا ہے, اور آپ ایک پتلا اندھیرا ہو گیا, رات آ گئی اور تم نے آگے بڑھ کر روشنی جلا دی, یہ اندھیرے کے خلاف جہاد ہے. اب جہاد کے معنی کچھ واضح ہوئے؟ میں دیکھو اس سے زیادہ آسان سننا مفہوم جہاد تو کر بھی نہیں سکتا تھا, کہ تم نے روٹی کمائی قرضے معاش کیا, یہ بھوک کے خلاف جہاد ہے. تم نے دولت کمائی کی واقعے کے خلاف, مفلسی کے خلاف جہاد ہے. تم نے روشنی جلائی, یہ اندھیرے کے خلاف جہاد ہے. تم نے علاج کروایا, یہ مرض کے خلاف جہاد ہے. اور تم نے ماتم کیا مظلوم کا, یہ ظالم کے خلاف جہاد ہے. اب جہاد کے معنی معلوم ہو گئے؟ تو جہاد ایک اصطلاح ہے قرآن کی, قتال دوسری اصطلاح ہے قرآن کی. قتال کے معنی ہے تلوار اٹھانا, اور اب چار خدا کی قسم میرے قرآن کو دیکھو, دیکھو یہ جو کتاب ہے نا جس کا نام ہے قرآن مجید, یہ باپ سے زیادہ محبت کرنے والی کتاب ہے. باپ اپنے بیٹوں سے کم محبت کرتا ہے, یہ کتاب اللہ کے بندوں سے زیادہ محبت کرتی ہے. میرے جملے کی تھا کو محسوس کرتے رہنا کہ میں نے کہا کیا, بڑی شفیق کتاب ہے, بڑی محبت کرنے والی کتاب ہے, اس نے واضح طریقے سے یہ بات کہی. اچھا بھائی دیکھو, اب رک جاؤ, قرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مکے میں حکم یاد آیا, آیا, لیکن حکم قتال نہیں آیا. قتال کا حکم قتال کرو نہیں آیا. بس سمجھ رہے, قتال کا حکم کہاں آیا؟ مدینے میں. اور رسول مظلوم کہاں تھے؟ مکے میں, جہاں لوگ انہیں مار رہے تھے, کوڑا پھینک رہے تھے, پتھر مار رہے تھے, کچھ رسول کی شادی کر رہے تھے, وہاں قتال کا حکم نہیں آئے. دیکھو بہت باریک بات ہے جو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, ذرا پوری توجہ سے سننا. بھائی رسول کی دو زندگی ہے, مکی زندگی, مدنی زندگی. مکے میں رسول مظلوم ہیں, رسول کو پتھر مارے جاتے ہیں, رسول کو ایزائیں دی جاتی ہیں, رسول کو قتل کرنے کی روزانہ سازشیں ہو رہی ہیں. تو قتال کا حکم تو منانا چاہیے کہ حبیب یہ لوگ تجھے مارنا چاہتے ہیں, تو انہیں مار دے. قتال کے معنی بتا لو, جہاد تو بتا چکا, قتال کے معنی دو لفظوں میں بتاؤں گا اور پھر میں واپس جہاد کی طرف چلا جاؤں گا. ابھی حکم آ جاتا نا قتال کا مکے میں کہ حبیب یہ تجھے مارنا چاہتے ہیں تو تجھے ہی لے مار دے. ایسا نہیں ہوا. حبیب ہجرت کا کیا, اور حبیب نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے مدینے آیا, اور مدینے والوں نے جو انصار ہیں مہاجرین ہجرت کرنے والے, انصار مدینے والے, انصار نے رسول کو بنا لی. جب انصار نے رسول کو پناہ دے دی تو مکے سے چل کے مشرک آیا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو اب حکم آیا کہ ابھی تو ان کا قتال کر, جب تک رسول کی جان کو خطرہ تھا قتال کا حکم نہیں آیا, اور جب پناہ دینے والوں کی جان کو خطرہ ہو گیا ظاہر ہے کہ میرے پاس بہت سے گھنٹے تو نہیں ہیں نا, دس بارہ منٹ آج کے اور ایک گھنٹہ کل کا, ایک گھنٹہ برسوں کا. اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں تمہیں یہاں روک لوں. اس لیے اب یہ موضوع کے تقاضے ہیں, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمہاری فہم و فراست کا بھروسہ ہے, اس لیے میں یہاں تک آیا ہوں. اچھا میں سننا خدا کی قسم. تو اب ہمیں جب تک تیری جان خطرے میں تھی ہم نے جنگ کا حکم نہیں لیا, اور یہ تجھے بچانے والے, تیری حفاظت کرنے والے, یہ مدینے والے اب مشرک چڑھائی کر کے انتظار گئے تو اب تلوار اٹھا لے. تو تلوار اپنے لیے نہیں اٹھوائے, بچانے کے لیے اٹھوائی ہے. تو اسلام میں تلوار کی زندگی دینے کے لیے اٹھائی جاتی ہے, زندگی دینے کے لیے نہیں. میں نے بڑی زحمت دی, اور دیکھو اب یہ جو گفتگو آگے بڑھ رہی ہے نا, اما من آتا, بس ضروری ہے نا کہ آیات کے الفاظ واضح ہوتے چل جائے. اما من آتا, جو عطا کرے, کیا عطا کرے نہیں ہے, کل ممکن ہے کہ کل میں اس کی بات کروں. جو عطا کرے, کیا عطا کرے نہیں ہے, جان ہو وہ عطا کر دے, مال ہو وہ عطا کر دے. تو اسلام میں یہ جو جان دینے کا تصور ہے, یہ جان لینے کا تصور ہے, تو یہ جان دینے اور جان لینے کا تصور نہیں ہے, جان بچانے کا تصور ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو خندق کے میدان میں میرے علی کا پہلا جملہ یہ نہ ہوتا کہ واپس چلا جا. بڑے نازک مر علی نے. اچھا صفین کی جنگ, صفین کی جنگ علی نے ایک مہینہ دس دن ٹالی ہے, تاکہ جانے تو بچ جائیں. ایک مہینہ دس دن علی نے مذاکرات کے ذریعے جنگ کو روکنے کی کوشش کی ہے. تو علی جان لینے والا نہیں ہے, جان دینے والا ہے. اور اگر علی کو حق حیات چھیننا ہی ہوتا تو جب امیر شام کی فوج نے دریا فرات سے قبضہ کر لیا تھا اور کہا تھا علی کی فوج سے خالی بند کر دو, تو علی نے حکم دیا تھا اپنے فوج کے سرداروں کو کہ جاؤ حملہ کرو اور گھر کو چھین لو. اور واقعہ یہ کہ علی کے سردار گئے اور دو گھنٹوں میں حملہ کر کے گھر کو چھین لیا اور خوش ہو گئے کہ یا علی اب ہم ان پر پانی بند کر دیں گے. کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو, یہ علی ہے, یہ علی ہے. میں سننا خدا کی قسم ابھی میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس منڈل پر. کہنے لگے کہ یا علی اب تو گھاٹ ہمارے قبضے میں ہے نا, اب ہم ان کو پانی نہیں دیں گے. کہا یہ کیسی بات کر رہے ہو تم, یہ کیسی بات کر رہے ہو. کہا یا علی کیا ہو گیا؟ کہا بھائی پانی تو جانور تک پسند نہیں چل رہا تھا, پانی تو جانور تک پر بند نہیں چل رہا تھا, یہ تم انسانوں سے پانی کیسے بند کر رہے ہو؟ میں یہی لانا تھا, علی نے جنگ کے میدان پر رسول کی مسجد بنا دیا. ایسے ہوں تو ان کے لیے قرآن حوال دے تو امنا من آتا واتقی وصدق بالحسنی, وہ جو عطا کرے, وہ جو کمائے تقوی کی منزل سے ہو, وہ جو ہر خیر کی تصدیق کرے, اس کے لیے ہم راستے کو آسان بنا دیتے ہیں. بھائی راستے میں کس کے دشواریاں نہیں آتی؟ کون ایسا ہے جس کی راہ میں دشواریاں نہیں آتی؟ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ کمائے تقوی پہ آ جاؤ, کمائے عطا پہ آ جاؤ, کمائے تصدیق پہ آ جاؤ, تو ہم تمہارے لیے راستے کو آسان بنا دیں گے. بھائی ترقی ہو رہے جنگ نہروان کو علی چلے, علی گھوڑے کی پوچھ پہ بلند ہوئے تھے کہ مرجن سامنے آ گیا. وہ نزولی جو لوگوں کے قسمتوں کے حال بتلاتے ہیں, اب حال تو طوطے بھی بتلاتے ہیں, لیکن میں اس انسانی نزولی کی بات کر رہا ہوں جو واقعی علم نزول جانتا تھا, جو واقعی علم نزول جانتا تھا. اور اس نے جو حساب لگایا تھا نا, وہ کاغذ علی کے سامنے کیا, علی گھوڑے میں بیٹھ چکے ہیں, جنگ نہروان میں جا رہے ہیں. کہا یہ کاغذ دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا یہ سارے ستارے تمہاری مخالف ہیں, اور اگر تم کہے تو تم بھی قتل ہو جاؤ گے, تمہارا پورا لشکر تباہ ہو جائے گا, لشکر سمیت تم قتل ہو جاؤ گے. کہنے لگے بھائی اب تو قدم بڑھ رہے, یہ علی کہہ سکتا تھا. کہنے لگے یا علی ستاروں کے چار ساری کی ساری تمہاری مخالف ہے, جب میں نہران میں تم بھی بن جاؤ گے, تمہارا سارا رشتہ نکل جائے گا. کہنے لگے بھائی اب تو قدم بڑھ چکے, اب یہ قدم کا بخر نہیں آئیں گے. علی فاتح بن کے بیٹھے, جب فاتح بن کے بیٹھے تو منظم آیا, کہا یا علی میں حیران ہوں, جب تم گھوڑے پہ بیٹھے تھے تو ستارے مخالف تھے, جب تمہارا گھوڑا چلا تو ستارے موافق بن گئے. منجم تھا مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ستارہ اتارنے والے لوگ ہیں. بہت کامن سینس کی بات ہے بھائی, تم کہتے ہو سورج ایک طبیعی وجود ہے, چاند ایک طبیعی فطری وجود ہے, ستاروں کا وجود فطری ہے. اللہ کہتا ہے نہیں, انہیں ہم نے پیدا کیا, سورج کو ہم نے پیدا کیا, چاند کو ہم نے پیدا کیا, یہ ستارے انہیں ہم نے پیدا کیا. تو ابھی جو بھی اس زمین پر اس کا نمائندہ ہوگا وہ کنٹرول رکھے گا نا ان کے اوپر. بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج گفتگو طویل نہیں ہوگی. تو اما من آتا و تقا, تمہارے پاس جو ہے وہ عطا کر دو اللہ کی راہ میں. قید نہیں ہے, شاید کل اگر وقت میں ہے مجھے فرصت بھی تو میں اس آتا کے رقص میں تھوڑی سی تشریح کروں گا, لیکن آج گفتگو کو تمام کر رہا ہوں. تمہارے پاس توانائی ہے, توانائی دے دو. تمہارے پاس جان ہے, اللہ کی راہ میں جان دے دو. تمہارے پاس مال ہے, اللہ کی راہ میں مال دے دو. تو اب تک اس کا تذکرہ تھا جو جان دینے کے لیے آگے بڑھا تھا, اور اب ایک شخصیت علی کا بیٹا. بھائی عجیب بات ہے, میرے پاس پانچ دقیقے ہیں, ان پانچ دقیقوں میں بات کو مکمل کر دوں گا. پہچانتے ہیں حسن ابن علی کو, اور مسلسل بتلا رہا ہوں کہ بے عیب کردار, بے عیب کردار, چودہ کے چودہ بے عیب کردار. ایسا کردار, ایسا کردار کہ اس کردار کو سجدہ کرو. سال میں ایک مرتبہ حسن ابن علی اپنے گھر کا سارا مال نکال کر چوراہے پر رکھ دیتے اور اعلان عام کروا دیتے کہ بھائی میں نے اپنے گھر کا سارا سامان رکھ دیا ہے, جس کی جو ضرورت ہو آگے لے جائے. تم نے سن لیا؟ نہیں, میں تو امام کا جواب سنانے کے لیے تمہیں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. میں بہت کم واقعات بیان کرنے کا دی ہوں, لیکن امام کا جواب بھی تو سن لو. گھر کا سارا مال اپنے غلاموں سے نکلوا کر چوڑے پہ رکھوا دیا اور کہا جس کی جو ضرورت ہے وہ وہاں سے آگے لے جائے, سال میں ایک مرتبہ ضرور کرتے تھے. سن لیا؟ کسی شخص نے کہا کہ فرزند رسول, یہ جو سارا مال آپ نکال کر چوراہے پر رکھوا دیتے ہیں اور پھر اعلان کرواتے ہیں, تو اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ مال گھر ہی میں رکھیں اور لوگوں کو اعلان کر دیں کہ جس کی جو ضرورت ہے مجھ سے آ کے لے جائے. کہنے لگے, اگر میں گھر میں رکھوں تو سائل میرے دروازے پہ آئے گا, تو میں سائل کے چہرے کی شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا. میں سائل کے چہرے پر جو شرمندگی کی پرچھائی ہوگی, شرمندگی کا سایہ ہوگا, اس شرمندگی کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ ہے کردار حسن ابن علی کا. کسی نے کہا فرزند رسول بڑے سخی تھے, حسن بڑے سخی تھے, اما من آتا بتقا بس آتا کبھی روزنا سدا نہیں سنا لے لو سنا بڑا سخی تھا حسن. کسی نے کہا کہ آپ بے دریغ خرچ کر رہے ہیں. خدا کی قسم عجیب و غریب جملہ ہے حسن ابن علی کا. دیکھو زندگی مہلت دے تو کردار معصومین کے ساتھ اقوال معصومین کا مطالعہ بھی کرو کہ کیسے کیسے جملے تمہارے اماموں نے تمہاری ہدایت کے لیے تاریخوں کے اندر محفوظ کروا دیے. بڑے سخی تھے, بے تحاشا مال خرچ کیا کرتے تھے, یعنی وہ تو سال میں ایک مرتبہ تھا لیکن روزانہ سینکڑوں سائل آتے اور سینکڑوں سائلوں کو دیتے. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ فرزند رسول آپ بے دریغ خرچ کر رہے ہیں, کچھ بچا کے رکھیے, آپ کا خاندان بہت بڑا ہے, اگر کبھی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہوگا, کچھ اپنے لیے بچائیے, کچھ اپنے ماننے والوں کے لیے بچائیے. یہ کہ آپ کے ماننے والے دور دراز تک پھیلے ہوئے ہیں, اگر انہیں ضرورت پڑ جائے تو کیا ہوگا, یہ آپ روزانہ خزانہ لوٹا دیتے ہیں. تو ایک مطلب کرنے لگے, تو چاہتا ہے کہ میں بندے والے خدا کو نہ دوں. بھائی ابھی تم نے کہا بدل رسول کم کر دیجیے, تو کہنے لگے میری عادت ہے بندوں کو دینا, خدا کی عادت ہے مجھے دینا, اگر میں عادت بدل دوں تو کل میرا خدا اپنی عادت کو بدل دے. کردار علی محمد بتانا چاہ رہا تھا, وہ نہروان کا علی, وہ سفین کا علی, یہ مدینے کا حسن اور اسی حسن کا بیٹا قاسم. آج رکھوں مر اللہ. دیکھو سارے سارے شہدا شہید تو ایک دن میں ہوئے ہیں نا, لیکن کچھ تاریخیں منسوب کر دی گئی ہیں شہیدوں سے. تو ساتویں تاریخ کی دو خصوصیتیں, محرم کے ساتویں گزر رہی ہے نا, ساتویں کی دو خصوصیتیں. پہلی خصوصیت کہ ساتویں کو حسن کے شہزادے کا تذکرہ ہوتا ہے, اور دوسری خصوصیت یہ وہی دن تھا جب حسین کے بچوں پہ پانی بند کیا گیا. حضرت اللہ مجھے چند جملے اس شہزادے کے متعلق بیان تو کرنے ہیں, لیکن کیسی پیاس تھی, ایک جملہ تو سنتے جاؤ. اگر تم نے سنا ہوگا کہ تین دن کے بھوکے پیاسے, ساتویں کی صبح کا پانی بند ہو گیا, ساتویں ہی تو پیاس شروع ہو گئی, سات آٹھ نو دس چار دن کے بھوکے پیاسے. حضرکم اللہ, چھوٹی سی روایت ہے پیاس کے سلسلے میں, وہ میں تمہیں سناؤں گا اور پھر شہزادے کے تذکرے کی طرف چلا جاؤں گا, اور یہ روایت اس قابل ہے کہ اسے ذہنوں میں محفوظ رکھو گے. مختل نے لکھا کہ عاشور کی صبح کو, دن کا وقت ہے دن, بچی سکینہ اتنی پیاسی تھی, میں زیادہ زیادہ نہیں دوں گا, اتنی پیاسی تھی کہ وہ خیموں میں پانی کی تلاش میں نکلی کہ شاید کہیں بچا ہوا پانی نہیں جائے. بس تم نے گریہ کیا, تم نے گریہ کیا, لیکن میں تمہیں ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں. ایک خیمے میں گئی, پانی ہے کا نہیں ہے, دوسرے میں نہیں پانی ہے کا نہیں ہے, ایک ایک خیمے میں پانی تلاش کیا ہے سکینہ نے. ایک بیت, اس بچی کے دل میں یہ خیال آیا, دیکھو میں ایک ایک جملہ مختصر سے پڑھنے کا عادی ہوں, جو کتابوں میں لکھا ہے وہ بیان کرتا ہوں. اب سننا, ایک پتہ بچی کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں خیموں میں نے پانی تلاش کیا, مجھے پانی خیموں میں نہیں ملا, لیکن پھوپھی زینب نے ضرور اثر کے لیے تھوڑا پانی رکھا ہوگا. بچی دوڑتی ہوئی شہزادی زینب کے خیمے میں آئی, دیکھا کہ بچے بچہ ڈھونڈنے میں پیاس کے مارے کبھی گر جاتا ہے, کبھی ڈھونڈنے میں کھڑا ہو جاتا ہے. ایک جملہ سنو, پیاس کے مارے کبھی بچہ کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی ڈھونڈنے میں گر جاتا ہے. شہزادی سکینہ کہتی ہے کہ میری پھوپھی نے مجھے غور سے دیکھا, لیکن پہچاننے کے کوئی اثرات ان کی آنکھوں میں نہیں تھے. جب میں نے کہا سننا, جب میں نے کہا پھوپھی اما تھوڑا سا پانی ہوگا, تو کہنے لگی سکینہ تم بول رہی ہو, یہ ہوا کیا؟ پیاس سے آنکھیں اتنی متاثر ہو گئی تھی کہ دن کی روشنی میں زینب پر سکینہ نظر نہیں آئے. سن لیا تم نے, حسن کا لال وہ بھی پیاسا ہے, 13 برس کا بچہ, حسن کا شہزادہ 13 برس کا بچہ قاسم وہ بھی پیاسا ہے. اور ایسا بچہ ہے, خدا کی قسم ایسا بچہ ہے کہ جب شب عاشور حسین کہہ رہے تھے مسلم تمہارا نام میدان میں ہے, حبیب تمہارا نام ہے, بریر تمہارا نام ہے, کہہ رہے تھے نا, جب سب کے نام گنا دیے تو چھوٹا بچہ تھا نا, وہ مجمے کے پیچھے بیٹھا تھا, گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور کہنے لگا چٹا جان کیا میرا نام میدان میں نہیں ہے. کیا میرا نام میدان میں نہیں ہے,
ابھی چند بیان نکلوں گا, ایسا بنی گیا.
آشور کے دن آیا, چاچا جان مجھے اجازت ہے, چاچا جان مجھے اجازت ہے, تو آخری جملہ سنو, تم نے گریا کریا میری سمجھ ہو گئی, نہیں آصف تمہیں اجازت نہیں ہے. واپس آیا, واپس آیا, اچھا چھوٹے بچوں کو جب بات جانتے ہو نا, کہ منہ سے کچھ نہ ہے لیکن دل بھر آتا ہے, چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, کان لال ہو جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو تب دبانے لگتے ہیں. یہی ہوا اس بچے کے ساتھ کہ جب ماں کے خیمے میں آیا تو ان میں پروانے لگا, آپ ہی پریشان ہے, کہا بیٹے کیا ہوا, بیٹے کیا ہوا, کہا چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے, بس آخری جملہ سنو, ایک مرتبہ تم میں پروانے لگا, قاسم مت گھبرا, قاسم مت گھبرا, میں تجھے اجازت دلواؤں گی, یہ کیسا سیاہ چادر ہو رہی, قاسم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, باہر نکلی, حسین کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے, اخبار کھڑے تھے, ایک مرتبہ حسین کے دیکھا کوئی بیوی خیمے کے باہر نکلی, کہا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بیوی خیمے کے باہر آ جائے, پوچھا کون بیوی ہے, اخبار دوڑتے ہوئے گئے, دوڑتے ہوئے واپس آئے, کہا کونا میں کیا کروں, بیوائی اندر آ رہی ہے, بھاری آ رہی ہے, حسین دم لا کے کھڑے ہو گئے, بھابھی آپ کے کہتے ہیں بچی, بچے کا ہاتھ آگے دیا, کہا اس میں تم سے کوئی تمنا نہیں ہے, بس میرے بچے کو جلدی لے لو, السلام علیکم.